وقال عز وجل كما ورد في سورة الدخان حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين فقال جل وعلا كما ورد في سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان رواه الإمام الترمذي رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین رمضان قرآن اور پاکستان یہ جو تین الفاظ آئے ہیں حروف جلی کی شکل میں نمایاں صورت ان کے مابین ربط و تعلق کیا ہے ان تین کے تین جوڑے بنتے ہیں رمضان اور قرآن کا کیا تعلق ہے رمضان اور پاکستان کا کیا تعلق ہے اور پاکستان اور قرآن کا کیا تعلق جہاں تک پہلے جوڑے کا تعلق ہے وہ اظہر من الشمس ہے اس کے ضمن میں کچھ زیادہ تفصیل میں گفتگو کی حاجت نہیں اب ذرا دوسرے حصے پر آئیے رمضان اور پاکستان کا بھی کوئی تعلق ہے غور کیجیے پاکستان کا قیام کب ہوا وہی 27ویں شب رمضان مبارک کی اور آج میں نے اس کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں پورے شعور کے ساتھ پاکستان کا نزول ہوا ہے لیلۃ القدر دیکھیے نزول انزال تنزیل یہ مادہ قرآن مجید میں آیا ہے سب سے زیادہ تو یا بانی کے لیے مام مبارکہ اور یہ میں بہت مرتبہ عرض کر چکا ہوں برکت کا مفہوم کیا ہے کسی شے میں جو بھی خیر مخفی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ برآمد کر لینا نکال لینا ظاہر کر مخفی خیر کو زمین میں جو خزانہ ہے رویدگی ہے مخفی ہے چھپی ہوئی ہے رزق کے خزانے اس میں ہیں بارش برستی ہے اور وہ خزانے باہر آ جاتے ہیں نام مبارکہ اسی طرح قرآن مبارک انسان کے اندر چھپا ہوا خیر روح ربانی اور اس کے اندر چھپی ہوئی اللہ تعالی کی طرف سے جو معرفت اور محبت کے خزانے ان کو کھود کر نکال کر لانے والا قرآن فطرت میں ہے مزمر ہے چھپے ہوئے خزانے
لیکن یہ لفظ نزول آیا ہے لوہے کے لیے بھی، وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا اتارا، سورہ حدید کی آیت اور قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس. اسی طرح نزول کا لفظ ہی آیا ہے نیند کے بارے میں، ثم انزلنا عليكم من بعد الغم امنة نعاسا. احد کے دن یہ ہوا جب مسلمانوں کی اپنی غلطی سے 35 مسلمانوں نے ایک حکم کی خلاف ورزی کی، یا تو تعبیل غلط کر دی، جو بھی شکل تھی اس کو چھوڑ دیجئے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، 35 مسلمانوں سے غلطی ہوئی. اگر حضور کے حکم کی انہوں نے تعبیل کر بھی لی تھی تو لوکل کمانڈر کے حکم کی تو نافرمانی کی ہے ڈیفینیٹلی، اس پر سزا دی ہے اللہ نے، فتح عارضی شکست میں بدل گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، صدمے کے پہاڑ ٹوٹ پڑے صحابہ کرام پر، حضور پر، حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے. اس پورے حادثے کے بعد اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے تم پر اس عظیم غم کے بعد ایک سکون نازل کر دیا، ایک نیند کی سی کیفیت تم پر طاری ہو گئی، اور اسے کہا انزلنا، ہم نے تم پر نازل فرما دی نیند. تو انزلنا جو ہے وہ پانی کے لیے بھی ہے، انزلنا قرآن کے لیے بھی ہے، انزلنا لوہے کے لیے بھی ہے، اور انزلنا نیند کے لیے بھی ہے. اس معنی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، قرآن جس رات میں نازل ہوا ہے اسی شب میں پاکستان نازل ہوا ہے، اور اس رات کا اصل جو مقام ہے اس پر پوری سورت آ رہی ہے. یہ بات بہت معنی خیز ہے، پوری سورت انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اس رات کی عظمت کا تمہیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ اب ظاہر بات ہے کہ تمہیں تو اندازہ نہیں ہو سکتا، لیکن جیسے وہی بات کہ مالا یترک کلہ لا یترک کلہ، پورا اندازہ تو تمہیں قرآن کی عظمت کا بھی نہیں ہو سکتا، لیکن چلو ایک تمثیل سے تمہیں سمجھا دیتے ہیں. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اس کی عظمت کا کوئی تھوڑا سا تصور کر لو، دھندلا سا، اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیا ہوتا تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا، پھٹ جاتا. اسی طرح اس رات کی عظمت کا تم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے. ہاں اس تمثیل سے کہ یہ ہزار مہینوں سے افضل شب ہے، یہ تمہاری فہم کی جو لمیٹیشنز ہیں ان کے حوالے سے، محدودیت کی وجہ سے تمہیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. من کل امر یاد کیجیے اب یہاں پر، اس شب میں فرشتے اور حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے احکام کو لے کر. من کل امر، اصل میں اس کو سمجھ لیجئے جیسے ہماری حکومتوں میں ہوتا ہے 5 سالہ منصوبہ، 7 سالہ منصوبہ، پھر سالانہ بجٹ. تو اللہ کا ایک منصوبہ ہے 1000 سال کا، ایک دن اس کا 1000 برس کا. قرآن مجید میں دو جگہ موجود ہے، یہ سورہ سجدہ میں بھی ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض. امر کے لفظ کو یاد کیجئے اب یہاں پر، وہی امر، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنه مما تعدون. بڑی صراحت کے ساتھ جو تمہاری گنتی ہے اس کے حساب سے 1000 برس، یہاں کوئی استعارہ باقی نہیں رہا. مما تعدون کہہ کر ہمارے 1000 برس اللہ کا ایک دن ہے، اور اس دن کی ایک اللہ کی طرف سے ایک حکمت عملی معین ہو جاتی ہے، ایک عمومی خاکہ بن جاتا ہے اللہ کے امر کا. لیکن پھر ہر سال اس کا بجٹ جو ہے اینوئل ہمارے حساب سے سال اب آ رہا ہے، اور وہ لیلۃ القدر ہے. ہر سال اس کے مطابق جو ہے 1000 سالہ منصوبے کے مطابق اس سال کا کیا معاملہ ہونے والا ہے، وہ اس شب میں فیصلے صادر کر دیے جاتے ہیں اور فرشتے لے کر اس کو تنظیم دے کر کرتے ہیں اور اس کی تنفیذ کے لیے. اب یہی بات دیکھیے, جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے اور آپ میں سے اکثر ذرات کو یاد بھی ہو گئی ہوں گی یہ چیزیں, اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ ضرور ملیں گے آپ کو, یہ اصول ہے اور وہ ایک دوسرے پر روشنی ڈالتے ہیں. القرآن و یفسر بعضہ بعضا, سورہ دخان کا شروع ہو رہا ہے بڑے ہی یوں سمجھیے کہ ایک جلالت شان کے ساتھ, الف لام حامیم تنزیل والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. اب وہی امر, تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, ہر امر سے متعلق اللہ کے احکام کو لے کر فرشتے نازل ہو جاتے ہیں, شروع ہو جاتے ہیں. یہاں پہلے اس کا تذکرہ کیا ہے, پہلے اللہ کی طرف سے فرق یفرق ہو, الف حامیم والکتاب المبین, قسم ہے اس کتاب کی جو بالکل واضح ہے روشن ہے, وہی بینہ بینات من الہدیٰ, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ, اس کو ہم نے نازل کیا اس مبارک شب میں, انا کنا منذرین, ہم یقیناً خبردار کرنے والے ہیں, اور یہ قرآن نازل ہوا ہے کہ آپ خبردار کر دیں اس کے ذریعے سے. تبارک الذی انزل علی عبدہ الکتاب انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, انذار کے لیے. لیکن اوس لیلۃ المبارکہ کا, فیہا یفرق کل امر حکیم, اس شب میں فرق کہتے علیحدہ کر دینا, جاری ہونا, جسے آج کی اسلام ایشو کر دیں, یہ ایشو ہو جاتے ہیں. فیہا یفرق, یعنی اللہ کا وہ پہلے سے ایک ہزار سالہ منصوبہ تو چل رہا ہے, اس ہزار سالہ منصوبے کا اس سال جو حصہ آ رہا ہے, فیہا یفرق کل امر حکیم, وہ ایشو ہوتا ہے, اس کے مطابق انسٹرکشنز جو ہے وہ ایشو ہو جاتی ہیں, ان کی تنفیذ کے لیے ان کو جاری کر دیا جاتا ہے, ان کا اجرا ہوتا ہے. امرم من عندنا انا کنا مرسلین, اور وہ امر ہوتا ہے ہمارے پاس سے, ہماری جناب سے اس کا اجرا ہوتا ہے, اور یقیناً ہم ہی ہیں بھیجنے والے. رحمت من ربک, وہاں سلام کا لفظ آیا یا رحمت کا لفظ آیا, تیرے رب کی جانب سے رحمت, انہ هو السمیع العلیم, وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. رب السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کا رب اور مالک, وما بینہما ان کنتم موقنین, اور اگر تم یقین کرو تو وہی ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے مابین ہے سب کا رب اور مالک. یہ ہے دو مقامات, سات آیتیں سورہ دخان کی پہلی, پانچ آیتیں مکمل سورت القدر, یہ ایک دوسرے کی تشریح, ایک دوسرے کی تائید, ایک دوسرے کی توثیق, ایک دوسرے کی تاکید کر رہی ہے. اب فرق جیسا کہ میں نے بیان کیا, اس شب میں ہوتا ہے جو رمضان مبارک میں ہے, اور اسی شب میں پاکستان کا نزول ہوا. بلکہ میں یہاں تک بھی آپ کو بتا دوں, اس کی خوشخبری مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے رمضان مبارک ہی میں پورے ایک سال پہلے دے دی. یہ واقعہ میں بارہا بیان کر چکا ہوں. مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کا یہ معمول تھا, رمضان مبارک جو ہے وہ سلہٹ میں گزارتے تھے, وہاں ان کے معتقدین کا کوئی بہت بڑی تعداد ہوگی, وہاں وہ جاتے تھے, رمضان پورا وہیں گزارتے تھے. سن 46 کے رمضان مبارک میں انہوں نے وہاں اپنے عقیدت مندوں سے یہ بات کہہ دی, ملئے اعلی میں قیام پاکستان کا فیصلہ ہو چکا ہے. ایک سال پہلے سن 47 کے رمضان میں پاکستان کا قیام ہونے والا ہے. پاکستان کا گویا کہ فیصلہ سن 46 میں کہیں ہو گیا ہے شب قدر میں, جس کی کہ پھر اصل جو اس کی تنفیذ ہے وہ سن 47 کے شب قدر میں ہو رہی ہے. یہ دوسری بات ہے کہ ان کے معتقدین نے بھی سوال کیا ان سے مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ سے, یہ پھر ہم کیا کر رہے ہیں, ہم تو پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں, ہم سے مراد یہ کہ آپ, آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ بنا آدھا میں فیصلہ ہوا ہے، پھر بھی آپ اپنے اس موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ آپ پاکستان کے مخالف ہیں. دیکھیے بڑی بات ہے، صحیح بات ہے، سوال کیا جانا چاہیے تھا. اب جو جواب انہوں نے دیا اس پر آپ مطمئن ہو یا نہ ہو، میں مطمئن ہوں نہ یا نہ ہوں، لیکن اس جواب کو سمجھیے وہ جواب کیا تھا. انہوں نے جواباً یہ کہا تھا یہ امور تکوینی ہے، اللہ کے فیصلے تکوینیات ہیں، ہم تکوینیات کے پابند نہیں ہیں، ہم تشریعیات کے پابند ہیں. یعنی دین کا حصہ جو تشریعی ہے، تشریعی، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ واجب ہے یہ مکروہ ہے، یہ ہے تشریع، اس کے پابند ہیں. تکوینی طور پر کیا ہو رہا ہے، کس کو عذاب دیا جا رہا ہے، کس کے لیے کیا فیصلے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو دولت مند بنانے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، لیکن یہ دولت اس کے حق میں رحمت ثابت ہوگی یا زحمت ثابت ہوگی، یہ ہمیں کیا معلوم. پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو گیا ہے، لیکن پاکستان مسلمانان ہند کے لیے رحمت ثابت ہوگا یا زحمت ثابت ہوگا، یہ ہمیں کیا معلوم. یہ بات جان لیجیے، ان کے جواب کو سمجھیے. لیکن ظاہر بات ہے کہ جن لوگوں کی ارواح، ان کے اندر وہ لطافت موجود ہو کہ وہ ملائے اعلیٰ کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ قائم ہو جائے، تو جہاں تک وہ تعلقات جو ہیں اس کی بنا پر انہیں کشف بھی ہو سکتا ہے، انہیں الہام بھی ہو سکتا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے وحی جلی کا دروازہ بند ہوا ہے ختم نبوت کے ساتھ، وحی خفی کا دروازہ بند نہیں ہوا. سچے خواب، حضور کی اپنی احادیث ہیں، 46واں یا 60واں جز ہے، یہ جاری ہے، اب بھی جاری ہے. الہام اب بھی جاری ہے، کش اب بھی جاری ہے. یہ چیزیں تو یوں سمجھیے کہ چاہے وہ مسلمان نہ ہو لیکن اس نے کوئی روحانی ورزشیں کی ہو، نفسیاتی ورزشیں کی ہو، تپسیائیں کی ہو، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا ہو، اپنے جسمانی اور حیوانی تقاضوں کو دبایا ہو اور روح کے تقاضوں کو ابھارا ہو، وہ کوئی ہندو ہو، کوئی اور ہو، کوئی کرسچن ہو، اس کا بھی کوئی تعلق ہے تھوڑا بہت اس عالم کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے. نوسٹراڈیمس کون تھا یہ نہ سمجھیے، ٹھیک 1000 برس کے بعد وہ معاملہ ہوا ہے. عالم تکوینیات میں اللہ کا وہ جو حکم چل رہا ہے، شریعت موسوی کے آغاز سے لے کر 1000 سال کے بعد، اور اس کے بعد 1000 سال اور گزار لیجئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، شریعت موسوی سے لے کر 1000 برس نبوکدنضر، اس کے ہاتھوں یروشلم کی تباہی، اس کے بعد سے امت سابقہ، یہ میں پوری چیزیں لکھ چکا ہوں، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، 2000 سال ہے تورات کے نزول اور قرآن کے نزول، پورے 2000 برس. 1400 قبل مسیح میں ایکسوڈس ہوا، خروج ہوا مصر سے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اسی سن میں تورات نازل ہوئی، اور 610 عیسوی میں قرآن کا نزول شروع ہوا، 2000 برس. اور اس کے ٹھیک 1000 برس بعد یورپ میں ایک شخص نوسٹراڈیمس ہے، اور لگ بھگ اسی زمانے میں عالم اسلام میں نعمت ولی ہے، نعمت اللہ ولی، شاہ نعمت ولی، اور ان کی پیشن گوئیاں بھی ہیں، اور وہ ٹیلی کر رہی ہیں دوسرے کے ساتھ. 1000 برس کا معاملہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، اسی لیے الف ثانی کی اصطلاح ہمارے ہاں بہت عام ہوئی ہے، اسی لیے اکبر کو یہ پٹی پڑھا دی تھی کچھ لوگوں نے، علماء نے پڑھائی تھی، ابو الفضل اور فیضی نے پڑھائی تھی، اکبر کو کیا پتا تھا 1000 برس کسے کہتے ہیں، پٹی پڑھا دی تھی کہ 1000 برس ہو گئے ہیں، شریعت محمدی کا دور ختم ہو گیا، اب آپ ایک نئی شریعت لا سکتے ہیں، لہذا دین الہی، دین اکبری نافذ کر دی. بہرحال اس کے حوالے سے نوٹ کیجئے، اس وہ 1000 برس کی جو تنفیذ ہوئی ہے، کچھ لوگ جن کی روحانیت جو ہے اونچی ہو، بلند ہو، وہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن پھر سالانہ جو اس کا نزول ہو رہا ہے اس کو بھی مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے ایک سال پہلے بلائے اعلیٰ کے اس فیصلے کو جان لیا. مجھے مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کی اس توجیہ پر میرا دل مطمئن نہیں ہے. اصولاً بات صحیح ہے, استدراج بھی ایک شے ہوتی ہے, کسی شخص کی غلطی کو اللہ تعالیٰ اور رسی دراز کرتا ہے تاکہ یہ اور غلطی کرے, اور رسی دراز کر دیتا ہے اور اس کو اور غلطی کرے تاکہ یہ پوری طرح مستحق ہو جائے عذاب. یہ بھی ایک شکل ہوتی ہے, استدراج کہتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتن یہ فیصلہ ہوا ہو, میرے نزدیک رحمتن ہے. لیکن میں نے صرف آپ کو اس پر یہ بتایا کہ چونکہ ان کا قول یہ تھا, خوشخبری بھی دی یا جو بھی کہے خبر دی کہ ملائے اعلیٰ میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو چکا ہے رمضان مبارک 1946 والا. البتہ یہ کہ جب ان پر تنقیدی سوال کیا گیا کہ پھر آپ کا موقف کیوں ہے یہ, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تشریعیات کے پابند ہم ہیں, تقلینیات کے پابند ہم نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی کیا غرض ہے, کیا اس سے مقصود ہے, اس سے کچھ بہتری ہونی ہے یا اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے عذاب کا کچھ ذریعہ بنانا چاہتا ہے, یہ اللہ جانے, اور اس کی بنا پر ہمیں اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے سوچنا ہے. مجھے ان کی اس پالیسی سے اختلاف ہے, اب بھی اعلان سے کر, لیکن یہ کہ میں جانتا ہوں بہت بڑے عالم تھے, بڑی مجاہد شخصیت تھی, تقویٰ اور ورع میں بہت اونچا مقام تھا, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن ان کی غلطی, اور غلطی کس سے نہیں ہوتی, غلطی سے مبرہ تو سوائے انبیاء کے کوئی بھی نہیں, اور انبیاء بھی اس لیے نہیں کہ غلطی کر نہیں سکتے تھے, معاذ اللہ, یہ معاملہ صرف فرشتوں کا ہے, وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے. لیکن انبیاء بھی انسان تھے, غلطی کا صدور ممکن تھا, معصوم تھے, ان کی حفاظت کی گئی تھی. معصوم کے معنی کیا ہے؟ معصوم مفعول ہے, کسی کی حفاظت کی گئی, اس لیے. یا پھر یہ کہ اب یہ معصومیت اہل تشیعوں کے نزدیک, اس کے بعد 12 امام کو بھی وہ مانتے ہیں کہ معصوم تھے, یا پھر آغا خانی اسماعیلی ہیں جن کے نزدیک اس کے بعد بھی ان کا امام حاضر جو ہے وہ معصوم ہے, ہمارے نزدیک کوئی معصوم نہیں. غلطی مولانا ابوالکلام آزاد سے ہو سکتی تھی, غلطی مولانا بدنی سے ہو سکتی تھی, غلطی قائد اعظم سے ہو سکتی تھی, کس سے نہیں ہو سکتی. کہ میں بعد میں عرض کروں گا, ٹائم جو ہے میگزین, اس نے یہ لکھا کہ قائد اعظم نے اپنے مرض وفات میں یہ الفاظ کہے ہیں, کس ڈاکٹر سے کہے ہیں, کوئی حوالہ نہیں دیا, کہ پاکستان کا قیام میری سب سے بڑی غلطی ہے. میں اس کے بارے میں کچھ باتیں بعد میں عرض کروں گا, لیکن یہ جان لیجئے کہ میرے نزدیک مولانا مدنی کی جو سیاسی حکمت عملی تھی وہ غلط تھی, لیکن کسی بددیانتی پر مبنی نہیں تھی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, غلطی سوچ کی ہو سکتی ہے, غلط اندازے کی ہو سکتی ہے, غلطی ججمنٹ کی ہو سکتی ہے, غلطی تو مجتہد کر سکتا ہے, مجتہد کے لیے بھی اگر وہ غلطی کرے تب بھی ثواب ہے, اگر تیرا ہے اور صحیح رائے تک راستے تک پہنچ جائے, رائے تک پہنچ جائے تو دوہرا ثواب. بارہ اس وقت اب یہ کرنا تھا کہ پاکستان اور رمضان کا ایک تعلق ہے, اس کا نزول ہوا ہے لیلۃ القدر, جس طرح قرآن کا نزول ہوا ہے, یا اس کا نزول کل کے کل قرآن کا نزول ہو گیا ہے لوح محفوظ یا کتاب متنون یا ام الکتاب سے سمائے دنیا تک, اور یا اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کا آغاز شروع ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لیلۃ القدر میں, اور وہ لیلۃ القدر ہے رمضان مبارک میں. اسی طرح پاکستان کا نزول ہوا ہے لیلۃ القدر میں. اس حوالے سے اب تیسری بات میں آپ سے عرض کروں گا, رمضان, قرآن اور پاکستان, رمضان اور قرآن کا تعلق بالکل واضح, رمضان اور پاکستان کا تعلق بالکل واضح, اس کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا. فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا. اب سمجھیے کہ قرآن اور پاکستان کا کیا تعلق ہے. اس کے ضمن میں سب سے پہلے تو میں علامہ اقبال کی شخصیت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. میرے جاننے والے, میری تحریروں کے پڑھنے والے, میری تقریروں کے سننے والے اچھی طرح جانتے ہیں بعض چیزوں کو, لیکن پھر بھی اس عنوان کے حوالے سے بعض چیزوں کی تجدید اس کی تذکیر یاد دہانی مجھے خود کرانی ہے. تین پہلوؤں سے علامہ اقبال اور قرآن مجید کا ایک تعلق، کہ ایک طرف علامہ اقبال نمبر ایک مفکر پاکستان، مصور پاکستان، مجوز پاکستان، کون؟ علامہ اقبال. مفکر پاکستان سب مانیں گے، مصور پاکستان سب مانیں گے، مجوز پاکستان پر اختلاف ہو سکتا ہے. پاکستان کی تجویز اس عملی شکل میں تو سن 40 کے ریزولوشن میں ہوئی ہے، اور اس سے پہلے اگر تذکرہ کسی نے کیا تھا تو وہ ملک برکت علی صاحب تھے، ان کا تذکرہ تھا علامہ اقبال کے 37 کے خطبے میں. کوئی تجویز کی شکل میں پاکستان نہیں، لیکن کیا ہے پھر؟ ایک پیشن گوئی کی شکل میں. اگر آپ مجوز پاکستان نہیں کہیں گے تو منبئ پاکستان، نبا خبر دینے والا، نبا ینبئ تنبیئا ان باب تفعیل، خبر دینے والا، فیہا یفرق من کل امر حکیم، امر حکیم جو ہے اس کی خبر دینے والا اقبال. خطبہ پڑھ لیجئے ان کا، ان میں تجویز نہیں ہے، تجویز تو بلکہ کچھ دوسری ہے. اس لیے کہ اس وقت تک وہ 14 نکات، ابھی قومی سطح پر مسلم لیگ 14 نکات تک گئی تھی، قائد اعظم نے کہا کہ میں 14 نکات سے بھی آگے جانا چاہتا ہوں، علامہ اقبال نے کہا، لیکن میں اس کی طرف مزید نہیں جاؤں گا. یہ شکل ہو جائے، وہ شکل ہو جائے، یہ ہو جائے، ظاہر بات ہے کہ کسی بھی سیاسی مفکر اور قائد کے لیے جو بھی ایک وقت میں لمیٹیشنز ہیں اس سے آگے بڑھ کر کوئی تجویز پیش کرنا ممکن نہیں ہوتا. لہذا پاکستان کی تجویز نہیں ہے اس خطبے میں، پیشن گوئی ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہندوستان کے شمال مغربی حصے میں ایک آزاد مسلمان ریاست کا قیام ڈیسٹنی ہے، تقدیر مبرم ہے. یہ تو پیشن گوئی ہے، یہ تو خوشخبری ہے، یہ تو تنبیہ ہے. تنبیہ ہے کے ساتھ نہیں، وہ تنبیہ کچھ اور بن جائے، خبردار کرنا یا کسی کی سرزنش کرنا. تنبیہ حمزہ کے ساتھ، نبا منبے پاکستان، مصور پاکستان اقبال، مفکر پاکستان اقبال، منبے پاکستان اقبال. اب کسی اقبال کی تین نسبتیں اور ہیں، نمبر ایک رومی ثانی، جس نے قرآن مجید کے فکر و حکمت کو آج کے علم کی سطح پر پیش کیا اقبال. میں یہ 77 میں کہہ چکا ہوں اپنی اس تقریر میں جو ایچ ایس ایم کالج میں میں نے کی تھی، اور علامہ اقبال اور ہم کے نام سے چھپ رہی ہے اس کے بعد سے مسلسل، 24 برس تو ہو گئے. اب ذرا ایک ضخیم کتاب کی شکل میں کچھ اور چیزیں، اس میں میں نے خطبہ جو بعد میں دیا تھا یوم اقبال پر تحریری، وہ بھی شامل کیا گیا ہے. اس کے ساتھ پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم کی بھی بعض تحریریں شامل کی گئی ہیں. وہ اس لیے بڑی عجیب ہیں کہ علامہ اقبال کی زندگی میں لکھی گئی ہیں چیزیں. ایک اعتبار سے وہ بہت بڑا ڈاکومنٹ ہے، ایک ہے بعد میں مدح سرائی کرنے والے، ایک ہے ان کی زندگی میں ان سے جو استفادہ کرنے والے ہیں انہوں نے جو کچھ لکھا ہے. بہرحال وہ علامہ اقبال اور ہم کے نام سے وہ کتاب اور مجلد شکل میں بھی موجود ہے. میں کہہ چکا ہوں رومی ثانی، جس طرح رومی نے حکمت قرآن کو اپنے زمانے میں پیش کیا ہے اور بہترین خراج تحسین اسے ادا کیا ہے، مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی. کوئی شک قرآن کی حکمت، قرآن کی معنویت، اسے اپنے دور کی علمی سطح پر، اپنے دور کی گمراہیوں کی کا قلع کما کرتے ہوئے رومی، کوئی شک نہیں. اور رومی ثانی کوئی شک نہیں کہ علامہ اقبال، ان کے بارے میں بھی جس نے کہا صحیح کہا، دردیدہ مانی نگراں حضرت اقبال، پیغمبر یہ کرد و پیغمبر نہ تمام گفت. گرامی جلندری کا شعر ہے یہ. جو مانی نگراں ہے، آنکھ جو کہ حقائق کو دیکھ سکتی ہے، مظاہر اور ظواہر سے آگے جا سکتی ہے، حقیقت کو دیکھ سکتی ہے، دردیدہ مانی نگراں
ان کی نگاہوں میں جن کو کہ یہ وہ آگ دی گئی ہے کہ جو مانی ہوئی حقائق تک پہنچ سکتی ہے ان کی نگاہوں میں علامہ اقبال کیا ہے، پیغمبری یہ کر تو پیغمبر نہ توان ہو، ایک طرح کی پیغمبری کی ہے اس نے، اگر جو اسے پیغمبر کہہ دے سکتے ہیں پیشن گوئی. اور یہ جان لیجئے علامہ اقبال نے جس پاکستان کی پیشن گوئی تھی وہ وہی ہے جو آج بھی موجود ہے. مشرقی پاکستان کا خواب انہوں نے نہیں دیکھا تھا، ان کے خطبے میں صرف اسی پاکستان کا تذکرہ ہے. ہندوستان کے شمال مغربی علاقے میں ایک آزاد مسلمان ریاست پائی ہو. رومی ثانی وہ ہیں، اور یہ بھی میں بیان کر چکا ہوں تفصیل سے، عظمت قرآن کا سب سے بڑا ثبوت اس دور میں علامہ اقبال کی شخصیت ہے. بیسویں صدی کا مفکر، وہ کوئی مسجد اور مدرسے اور دارالعلوم سے پیدا شدہ نہیں تھا، گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن اور ایم اے کرنے والا شخص. پھر اس وقت 1905 سے 1908 تک، جبکہ مغرب کی فکری تہذیبی ثقافتی تسخیر ہو چکی تھی پوری طریقے سے، وہ مسخر کر چکا تھا پوری دنیا کو اور خاص طور پر عالم اسلام کو، اور دبدبا تھا اس کا پورے عالم اسلام پر. اس وقت جا کر انہوں نے مغربی تہذیب کے بخیے اجھیڑے، مشاہدہ کیا ہے یہ تہذیب حقیقت میں ہے کیا، نظر کچھ اور آتی ہے، چکا چوندھ کر دینے والی ہے، حقیقت میں یہ کیا ہے. اور اس علامہ اقبال نے پھر آ کر کہا اور کہا کہ اگر کہیں مجھے پناہ ملی ہے میری فکری جو خواہش اور جو پیاس تھی اسے کوئی آسودگی ملی ہے تو قرآن، نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو میں بندہ نواز. ظاہر بات ہے کہ اس دور میں عظمت قرآن کی سب سے بڑی علامت علامہ اقبال، سب سے بڑا داعی قرآن اس دور میں علامہ اقبال. یہ وہ چیزیں جو میں آج نہیں کہہ رہا، سن 73 میں آپ دیکھ لیجئے میری وہ تقریر چھپی موجود، رومی ثانی اقبال. اس دور میں عظمت قرآن کا سب سے بڑا ثبوت اقبال، جس پر سب سے زیادہ منکشف ہوئی ہے قرآن مجید کی عظمت اقبال. فاش گویا ماں کے در دل مزمر است، این کتابیں نیست چیزیں دیگر است، مثل حق پنہاؤ ہم پیدا ہوں، زندہ و پائندہ و گویا ہوں، کیوں بجاں در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں کی دیگر شد جہاں دیگر شبد. کون کہے گا کس کی رسائی ہے ان حقائق تک؟ یہ تو جیسے کہ کوئی ہاتھ بھی دیکھ رہا ہے، جیسے کہ معراج کی شب میں حضور کے بارے میں آیا ہے، ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبرى. عظیم اللہ کی آیات جن کا مشاہدہ کیا محمد رسول اللہ کی نگاہوں نے، اس وقت نگاہ چکا چوند نہیں ہوئی. ما زاغ البصر، جب چکا چوند ہو جائے نگاہ تو آدمی نگاہ ہٹاتا ہے، نہیں نہیں، نگاہ ٹیڑھی نہیں ہوئی، نگاہ جما کر دیکھا ہے محمد رسول اللہ نے، لیکن حد ادب سے تجاوز بھی نہیں کیا نگاہ. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبرى. بالکل یہی کیفیت اقبال کی، عظمت قرآن کا مشاہدہ اس نے کیا ہے، اور جب بیان کیا ہے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ قلندر ہر جگویت دیدہ گویت. یہ کوئی تکلف کے ساتھ نہیں ہے کہ کچھ تک بندی ہو رہی ہے اور کچھ آدمی جوڑ جوڑ کر کہہ رہا ہے، کوئی قصیدہ لکھنا ہی ہے، کچھ قرآن کی شان میں بیان کرنا ہے. معاذ اللہ، کہاں اقبال کا کلام، کہاں ایسا کوئی تصور. مرا یارا غزل خان شمردن، میں کہیں غزل خان یا شاعر نہیں ہوں، میں نے اسے ذریعہ بنایا ہے. بہرحال سمجھ لیجئے قرآن کا داعی اعظم اس دور میں علامہ، مصور پاکستان، مجوز پاکستان یا منبی پاکستان، مفکر پاکستان علامہ اقبال. قرآن کے لیے اس کے فکر کی صحیح صحیح اس دور کی علمی سطح پر پیش کرنے کے لیے مجدد فکر قرآنی اقبال، جس پر قرآن کی عظمت سب سے بڑھ کر منکشف ہوئی اقبال، جس نے قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا زوردار انداز میں، آن کتاب زندہ قرآن حکیم. اندازہ تو کیجیے گر تم ہی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جزب قرآن زیستن. ہاں کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزان است و قدیم حرف اورا ریب نئے تعویل نئے آیتش شرمندہ تعویل نئے حرف اورا ریب نئے تبدیل نئے آیتش شرمندہ تعویل نئے. یہ عصمت اور یہ دعوت کوئی تعلق قائم ہوا کہ نہیں؟ قرآن اور پاکستان جمع ہو گئے اقبال کی شخصیت میں مجوز پاکستان مفکر پاکستان مصور پاکستان بھی اقبال اور قرآن کی طرف دعوت دینے والا سب سے بڑا وہ بھی اقبال قرآن کی عظمت کا شناسا سب سے بڑھ کر وہ بھی اقبال اور قرآن کی حکمت کو عہد حاضر کی علمی سطح پر پیش کرنے والا بھی اقبال. اب نمبر دو پر لیجئے اسی اقبال کا ایک ادنا عقیدت مند کہہ لیجئے خوشہ چین کہہ لیجئے مجھے کوئی اعتراض نہیں مجھے خوشہ چین بھی کہہ لیا جائے اقبال کا ادنا عقیدت مند کہہ لیا جائے مجھے بالکل یہ دونوں الفاظ اپنی ذات کے لیے پسند ہیں. ان کا فرزند مانوی کہہ لیا جائے تو میں سمجھوں گا کہ بڑا اعزاز ہے اگر کوئی کہتا ہے نہیں تو عقیدت مند کہہ دیجئے خوش حکیم کہہ دیجئے مجھے اس پر بھی اعتراض نہیں. لیکن الحمدللہ پاکستان میں میں نے علامہ اقبال کے مشن کا تسلسل تین اعتبارات سے جاری رکھا ہے اور یہ ممکن نہ ہوتا اگر پاکستان قائم نہ ہوتا. میں پاکستان کے قیام کی ایک اور ڈائمنشن ہے جو آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دیکھیے تین اعتبارات سے نوٹ کر لیجئے میں نے تین کا لفظ اس لیے استعمال کیا پہلے بھی تین لفظ استعمال کیے اقبال مفکر پاکستان مصور پاکستان اور مجوز یا منبئ پاکستان اور وہی رومی ثانی بھی ہے وہی عظمت قرآن کا سب سے بڑھ کر شناسا بھی ہے اور قرآن کی طرف سب سے بڑھ کر دعوت دینے والا بھی. اسی طرح اس کے ایک ادنا عقیدت مند نے خوشہ چین نے یا اگر کوئی بڑا میرا اعزاز کرے تو مانوی فرزند نے تین اعتبارات سے اقبال کے اس مشن کو جاری رکھا ہے. دعوت رجوع الی القرآن الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں. سن 65 میں اپنے مشن کے لیے اس کے آغاز کے لیے دوبارہ جب لاہور آیا ہوں سن 54 میں میں نے چھوڑ دیا تھا لاہور 47 سے 54 تک لاہور میں رہا ایف ایس سی بی میڈیکل کالج کے 5 سال میں 54 میں ایم بی بی ایس کر کے چلا گیا 65 میں واپس آیا. اس کے بعد سے اپنے مشن کا آغاز کیا جس کے تین حصے آج میں گنوا رہا ہوں آپ کو اور تینوں وہ ہیں کہ جس کا اصل نقطۂ آغاز اقبال ہے. دعوت رجوع الی القرآن 30 برس سے زائد ہو گئے الحمدللہ میری صلاحیتوں کا میری قوتوں کا میرے اوقات کا بہتر اور بہتر تعلیم اور تعلم قرآن کا سر عوامی در سے قرآن. دیکھیے آج میں سوچ رہا تھا اس دور کی عظیم ترین شخصیتوں کے حوالے سے شیخ الہند 1920 میں انتقال ہو رہا ہے کتنا وقفہ ہے ان کے بعد علامہ اقبال 38 میں انتقال ہو رہا ہے 18 برس ان کے بعد ابو الکلام کا انتقال ہو رہا ہے 1958 میں پھر 20 برس ان کے بعد مولانا مودودی کا انتقال ہو رہا ہے 1979 میں پھر 20 برس 21 برس یہ 20-30 سال کے فرق سے ذرا نوٹ کرتے جائیے ہندوستان میں ایک ایک نسل کا فصل ہے یہ چوتھی نسل میں میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. اب یہ ظاہر بات ہے 20 سال کے وقفے کے قریب ہی ختم ہونے والی ہے شمع بجھنا پوجا چاہتی ہے. میری صحت اس معنی میں جواب دے چکی ہے کہ مجھے واپس آنا پڑا ہے کہ انگریزی میں دورہ ترجمہ قرآن کے لیے جو مشقت تھی اس کے لیے محسوس ہو رہا ہے کہ ہمت اب نہیں ہے. لگ بھگ 20 برس ہونے کو آ گئے مولانا مودودی کے انتقال کے بعد 1999 میں 20 برس ہو جائیں گے. 31 برس پورے اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے لگے ہیں اس عرصے میں تعلیم و تعلم قرآن. عوامی در سے قرآن کا لفظ شیخ الہند نے استعمال کیا ہے 1920 میں یا 1915 میں عوامی در سے قرآن 1920 میں جب واپس آئے ہیں مالٹا کی اسیری سے رہائی پا کر آئے ہیں 1920 میں انہوں نے دار العلوم دیوبند میں جو تقریر کی ہے کہ میں نے اپنے اسارت اور اسیری کے زمانے میں جو کچھ غور و فکر کیا، دو باتیں سمجھ میں آئیں، ہمارے زوال، اضمحلال، اس کے دو سبب ہیں، ایک قرآن کو ترک کر دینا، خارج محجوری قرآن شدی، وہی بات جو اقبال کہہ رہا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، جو اقبال کہہ رہا ہے وہی شیخ الہند کہہ رہے ہیں، قرآن کو ترک کر دینا اور دوسرے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگ، لہذا میں طے کر کے آیا ہوں کہ اب دو ہی کاموں پر زندگی صرف کروں جتنی بھی زندگی باقی ہے، ایک قرآن کے مکتب گلی گلی کھول دیے جائیں قرآن پڑھنے کے ناظرہ، اور ایک عوامی درس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو قرآن مجید کے علم اور پیغام سے روشناس کرایا جائے۔ 1920 کی 14ویں صدی ہجری کے عظیم ترین مجدد کے الفاظ کی عملی تعبیر اگر کی ہے تو میرے دروس قرآن نے، جس میں کہ مسجد شہداء میں ایک وقت میں 700 آدمی جمع ہوتا رہا ہے، مسجد خضرا وہ چھوڑ جائیے، مسجد شہداء کا دور شروع ہی کے اندر 200-250-300 آدمی شروع ہو چکے تھے، اور چونکہ ایک کتاب کا تقسیم ہوا تھا، سورہ فاتحہ کی جو مولانا امیر حسن اصلاحی صاحب کی تفسیر ہے اس کو کتابچے کی شکل میں ہم نے تقسیم کیا، 700 اس کے تقسیم ہوئے تھے مسجد شہداء، جبکہ ابھی چھٹی جو ہے ہفتے وار وہ ہوتی تھی اتوار کے روز اور اتوار کی صبح کا، شہر لاہور کا یوں سمجھیے کہ ثقافتی زندگی کا سب سے بڑا جو منظر بن گیا تھا وہ میرا درس قرآن، پھر اسی کا مظہر انجمن خدام القرآن، اسی کا ایک عظیم مظہر قرآن اکیڈمی، قرآن کالج، اس دعوت رجل قرآن پر جو میری کتاب ہے، دعوت رجل قرآن کا منظر اور پس منظر، جن لوگوں کو بھی اس معاملے میں کوئی دلچسپی ہے ان پر لازم ہے کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں، سینکڑوں لوگ گریجویٹس، ایم اے، ڈاکٹرز، پی ایچ ڈیز، دو دو سال کا، ایک ایک سال کا دعوت رجل قرآن کا یہ کورس، رجل قرآن کورس، قرآن اکیڈمی کے ذریعے سے، قرآن کالج کے ذریعے سے، کم سے کم 50 ایسے مدرسین قرآن کے جو میں سمجھتا ہوں کہ میری طرح دے سکتے ہیں قرآن کا درس، بلکہ مجھ سے بہتر بھی دے سکتے ہیں، وہ تو چراغ سے چراغ روشن ہوگا، آگے بات چلے گی، کم سے کم 50، نہ صرف پاکستان میں، پاکستان سے باہر۔ سب سے بڑی بات دورہ ہے ترجمہ قرآن رمضان مبارک میں، آج شروع میں نے کہا تھا تراوی کا یہ نظام بدعت حسنہ تھی اور ہے، یہ نظام تراوی محمد رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اہل حدیث کا یہ موقف سچ بھی درست ہے، لیکن یہ بدعت کس کی ہے؟ خلیفہ راشد عمر فاروق کی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین الباقی کی، یہاں ٹھوکر کھا رہے ہیں اہل حدیث، تو اس دوسرے حصے کو نظر انداز کر رہے ہیں، اسی میں نعمت بدعت حسنہ کے اندر ہم نے الحمدللہ کے ایک اور حسنہ کا اضافہ کیا ہے، اور یہ بھی پاکستان ہی کے اندر ہوا، پوری دنیا میں کہیں نہیں، اگر پہلے کہیں سراغ تھا تو صرف خانقاہ، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کی خانقاہ جو سہارنپور میں ہے، وہاں ضرور تھا، یہ رمضان کی رات پوری کی پوری جاگ کر تراویح پڑھتے تھے، ہر چار رکعتوں کے بعد آدھا گھنٹہ 40 منٹ دے دیا لوگوں کو، جاؤ اپنے طور پر قرآن پڑھو، کوئی نوافل ادا کرو، کوئی اور کرو، ذکر کرو، پھر آ گئے، اس طریقے سے 20 تراویح پوری رات میں، الحمدللہ ہم نے اس کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہے، 4 رکعتوں سے پہلے جتنا حصہ پڑھا جانا ہے اس کی ترجمہ ہو، اس کی تفسیر ہو، اس کو بیان کیا جائے، پھر کھڑے ہو جاؤ سنو، اب وہ نزول ہو تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، رمضان مبارک کی مبارک راتیں، اور ابھی اس قرآن کو سن کر، اس کا ترجمہ سن کر کھڑے ہو کر اپنے اوپر اس کا نزول لو، اگر جذب کرو اپنے دل کے اندر، شخصیتوں میں انقلاب آئے گا، تو بجاں درفت جہاں دیگر شبد، جہاں دیگر شد، جہاں دیگر شبد ہو کر رہے گا، یہ دورہ ترجمہ قرآن کہیں اس کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا، اس بر عظیم ہند کے اس حصے میں جس کا نام پاکستان ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ کام کیا ہے، بیسیوں مسجدوں میں ہوگا، کراچی میں ہوگا، ہر جگہ ہوگا، ملتان میں ہوگا، یہ دورہ ترجمہ قرآن ہو رہا ہے، فیصل آباد میں ہوگا، پشاور میں ہوگا، راول پنڈی میں ہوگا، اس سال خالص پنجابی زبان میں توبہ ٹیک سنگھ میں ہوگا، چودھری رحمت اللہ بٹر صاحب کریں گے، میرے اپنے بیٹے جو ہیں ان میں سے ڈاکٹر اپنے عزیزم عاقب سعید دو تین مرتبہ کر چکے ہیں، لیکن ان کا انداز جو ہے وہ در حقیقت علمی ہے اور معلمانہ ہے، خطیبانہ انداز نہیں. میرے بڑے بیٹے کو ڈاکٹر عارف رشید کو اللہ تعالیٰ نے وہ انداز دیا ہے، لیکن صحت کے اعتبار سے ریڑھ کی ہڈی میں چونکہ ایک پیدائشی نقص ہے اس لیے ابھی تک وہ ہمت نہیں کر سکے تھے، لیکن اس مرتبہ میں نے زور دے کر کہا ہے کہ ہمت کرو، اللہ تعالیٰ سے اس کی تائید اور توفیق مانگ کر، اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے خصوصی دعا کریں، اس سال انشاءاللہ وہ کریں گے. بہرحال یہ قرآن مجید کی دعوت رجوع الی القرآن، یہ پاکستان میں علامہ اقبال کے حقیر سے عقیدت مند اور خوشاچین یا فرزند مانوی کے ذریعے ہوئی. آگے چلیے تنظیم، دیکھیے نوٹ کیجئے، سب سے پہلی تنظیمی حیات اسلام کے لیے ابو الکلام نے قائم کی ہے 1913 میں حزب اللہ کے نام سے بیعت کی بنیاد پر. اس کے بعد اس کا خیال آیا ہے علامہ اقبال کو 1935-36 میں، وہ خیال کے جو لوگوں کے قطعی علم میں نہیں ہے، علامہ اقبال کی زندگی کا یہ وقت جو بالکل ابھی پردہ اخفا میں پڑا ہوا تھا. ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کو اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے کہ موت سے قبل یہ قرض ادا کر کے گئے ہیں ان کی وہ کتاب، حالانکہ پوری عمر مسلم لیگ کے ساتھ رہے، مسلم لیگ کے ساتھ کام کیا، مسلم لیگ کے کبھی صدر بھی رہے، مسلم لیگ کی طرف سے الیکشن بھی لڑا ہے، قائد اعظم کو خاص طور پر انگلستان سے پاکستان ہندوستان آنے کی دعوت دینے والے علامہ اقبال ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن وہ سمجھ گئے تھے کہ مسلم لیگ کے ہاتھوں اسلام نہیں آ سکتا، اس ملک کے اندر پاکستان بن سکتا ہے اور بنے گا، اسلام نہیں آئے گا. اسلام قائم کرنے کے لیے ایک اور جماعت کی ضرورت تھی، جو جمعیت شبان الہند، شبان المسلمین ہند کے نام سے اس کا خاکہ تیار کیا، بیعت کی بنیاد پر ایک جماعت قائم ہونی چاہیے. اس کا دستاویزی ثبوت اب شائع ہو چکا ہے جو میرے بھی علم میں نہیں تھا، قدر نہیں جانتا تھا میں. ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کی وہ کتاب چھپ چکی ہے، جمعیت شبان المسلمین ہند بیعت کی بنیاد پر قائم ہونی چاہیے، اور اس میں امارت کا نظام ہونا چاہیے، صدارت کا نہیں. یہ ہے علامہ اقبال کے الفاظ. یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے جنہیں بلایا تھا، حیدرآباد دکن سے بلایا تھا پنجاب میں مولانا ابو العلا مودودی، ان کے علم میں تھا کہ علامہ اقبال کی آخری زندگی میں، کے دور میں آخری خواہش کیا تھی، جو ان کے ساتھی چونکہ اکثر و بیشتر وہی تھے جو قرآن مجید کے اس حکم پر پورے اترنے والے ہیں، وشوارا یتبعهم الغاوون، وہ عملی لوگ نہیں ہوا کرتے، خود شاعر بھی عام طور پر عملی لوگ نہیں ہوتے، خود اقبال نے تو کہا اپنے بارے میں، میں عملی آدمی ہوئی نہیں. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. اور ان کے ساتھی تو وہی تھے کہ ان کی اس خواہش پر بالکل عمل پیرا نہیں ہو سکے، اور برطانوی امپیریلزم کی طرف سے جو لوگ ان پر مسلط کر دیے گئے تھے، چودھری محمد حسین جیسے لوگ، انہوں نے اس کے لیے انہیں آگے بڑھنے نہیں دیا. لیکن مولانا مودودی کے علم میں تھی یہ خواہش علامہ اقبال کی، میں سمجھتا ہوں یہی وجہ ہے ان کی زندگی میں مولانا مودودی منتظر رہے کہ علامہ اقبال ہی آغاز کرے. لیکن جس شخص نے انہیں بلایا تھا ان کے انتقال کے بعد، مولانا مودودی نے 1941 میں جماعت اسلامی قائم کی ہے جو اسی مقصد سے تھی. علامہ اقبال کے ساتھ مولانا مودودی کے تعلق کو جمع کر لیے، حیدرآباد دکن سے بلایا ہے، وہاں کی سنگلاب زمین، مودودی سے خطاب ہو کر کے کہا ہے کہ یہاں تمہیں اپنے ساتھی نہیں ملیں گے، آؤ پنجاب کی سرزمین. یہ ہجرت جو کی ہے مولانا مودودی نے، حیدرآباد دکن کہاں، اور یہ آج کا دور نہیں ہے، اس وقت حیدرآباد اور دہلی کی جو بھی ایک ثقافت اور تہذیب اور زبان کا معاملہ ہے، این پنجاب کے گڑھ میں لا کر، اور وہ سرنا ریلوے اسٹیشن پٹھان کوٹ کے قریب بٹھا دیا ایک شخص کو لا کر، ذرا سوچئے تو صحیح، تہذیب کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، ثقافت کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق، کس نے بلایا؟ اقبال نے. لہذا میں سمجھتا ہوں صحیح کیا مولانا مودودی نے کہ 1941 میں جماعت قائم کی، البتہ ایک ٹھوکر کھا گئے کہ بیعت کی بنیاد پر نہیں کیا. اس وقت جو بھی غلبہ ہو چکا تھا مغربی فکر کا، یا کچھ اور حالات تھے جس کی وجہ سے، حالانکہ اسی سن 41 کی ان کی تحریر موجود ہے بیعت کے حق میں،
لیکن جب جماعت قائم کی ہے تو چوک گئے، غلطی ہو گئی، بیعت کی بنیاد پر قائم نہیں کیا.
جسے اس کی تفصیل پڑھنی ہو وہ میری کتاب میں پڑھے، تاریخ جماعت اسلامی کا ایک گمشدہ یا ایک گمشدہ ورق یا باب میری کتاب اس پر موجود ہوئی. الحمدللہ کہ اس کے بعد اس کا آغاز بھی میں نے کیا، اس کو بیعت کے ساتھ قائم کر کے تنظیم اسلامی کے نام سے. اب وہ تنظیم جو ہے الحمدللہ ہم نے قائم کی. علامہ اقبال نے دارالاسلام کا خواب دیکھا تھا، ہم نے قرآن اکیڈمی قائم کر دی. مولانا آزاد نے دارالارشاد قائم کیا تھا لیکن وہ چل نہیں سکا، ہم نے قرآن اکیڈمی قائم کی. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، دو کئی سو سے زائد نوجوان بی ایس سی، بی اے، ایم اے، ایم ایس سی، پی ایچ ڈی، ایم بی بی ایس، بی ڈی ایس، یہ لوگ جو ہیں وہاں سے نزول القرآن کا 2 سال 1 سال کورس مکمل کر کے گئے، امریکہ سے آ کے کر کے گئے ہیں، انگلستان سے آ کر کر کے گئے ہیں. اور کی پاکستان کا کوئی تعلق ہے قرآن کے ساتھ یا نہیں؟ پوری دنیا میں اس کی کوئی نظیر دکھا دیجیے. تیسری چیز، علامہ اقبال کے مشن کی تکمیل. نعرہ انقلاب لگایا تھا اقبال نے، خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال نام، از جفائے دے خدایا کشت دہکانہ خراب، انقلاب انقلاب انقلاب. کون نعرہ لگا رہا ہے؟ اقبال. اتنا ننگا نعرہ تو انقلاب کا کسی نے نہیں لگایا آج تک. ایک شعر میں جمع کر دیا ہے اصل وہ خرابی جس کو کہ ختم کرنا چاہیے. یہ چور کے ہاتھ کاٹ دینا یہ تو بعد کی باتیں ہیں، پہلے جڑ کاٹو، اس نظام کی جڑ کاٹو کہ جو انسانوں کے اندر ہیوز اور ہیو نوٹس کے دو طبقات پیدا کرتا ہے، جو ایک طرف دولت کا ارتکاز پیدا کرتا ہے، دوسری طرف احتیاج اور فقر پیدا کرتا ہے. وہ نظام کاد الفقر و یکون کفرا، جس کے بارے میں محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فقر جو ہے یہ تو کفر کے قریب لے جانے والی شے. وہ فقر ساز مشین توڑو، اس کو توڑ دو کر رکھ دو. کس قدر زور شور سے شخص کہہ رہا ہے، گفتند جہانے ماں آیا بدنی ثابت، کہاں اس شخص پہنچا ہوا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے. اپنا مکالمہ اللہ کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. اللہ نے مجھ سے پوچھا، میرا جہان جس میں میں نے تمہیں بھیجا ہے تمہیں کچھ اچھا لگا کہ نہیں؟ تمہارے مزاج کے موافق ہے؟ گفتم جہانے ماں آیا، آیا تو اب امی سعادت، گفتم کہ نمی سعادت. میں نے کہا نہیں نہیں، مجھے بالکل پسند نہیں آیا. گفتم کے برہم زن، فرمایا توڑ دو پھر اس کو، توڑ دو. لیکن توڑو کیسے؟ با نشے درویشی در ساگ بما دم زن، کیوں پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن. یہ ہے انقلاب نبوی کا منہاج دو مصروں میں. پہلی درویشی ہے دعوت، تبلیغ، تلقین، تربیت، صبر. کوئی گالی دے تو صبر کرو، کوئی مارے تو صبر کرو. ہاں جب تکڑے ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ، معتدب تعداد میں وہ لوگ ہوں جو اپنی ذات پر اور اپنے گھر میں دین نافذ کر لیں اور ایک فرد سے بیعت کر کے ایک حکم کے پابند ہو جائیں، وہ تربیت اور تزکیہ کے مراحل طے کر چکے ہوں. ٹکرا جاؤ پھر. گفتند جہان ماں آیا بتنی سعادت، گفتم کے نمی سعادت، گفتند کے برہم زن، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، جو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن. یہ نعرہ انقلاب کا لگانے والا، خواجہ خونے رگے مزدور سازن لال ناب، سرمایہ دار نے مزدور کے خون سے کشید کی ہے یہ لال شراب جو شام کو بیٹھ کر پیتا ہے. از جفائے دے خدایا کشت دہکانہ خراب. اور یہ زمیندار اور جاگیردار، اب ان کو کسی نے ننگی گالی دے دی ہے حنیف رامے نے، یہ علیحدہ بات ہے، یہ گالیاں نہیں کسی کو سنتی، لیکن بات تو واقعی ہے. جو استحصال کسان کا ہو رہا ہے، جو استحصال آری کا ہو رہا ہے، اس کا خون ہے، اس کا پسینہ ہے، جس پر عیاشی کر رہے ہیں یہ جاگیردار جنہوں نے کہ اس ملک کا بیڑا غرق کیا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کہ ان کو انہوں نے جفائے دے خدایا کس نے دیکھانا، انقلاب انقلاب انقلاب، اس کے لیے انقلاب پر فخر ہو. اس اسلامی انقلاب کا نعرہ لگانے والا اس ملک کے اندر الحمدللہ علامہ اقبال کا یہی فرزند معنوی ہے.
اسلامی انقلاب، لیکن ایک سیاسی نعرے کے طور پر اس انقلاب کو، کردارے کو استعمال نہیں کیا ہے، کبھی ووٹ کی بھی نہیں مانی، اور یہ کہا پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو. اس 10 کروڑ میں 2 لاکھ تو ایسے نکل آئے 13 کروڑ میں سے جو اپنی ذات پر اپنے گھر میں پہلے دین کو نافذ کریں اور پھر ایک شخص سے بیٹھ کر کے جمع ہو جائیں، ورنہ ایرے غیرے نتھو خیرے کسی نام سے، کسی اچھے سے نام سے جمع کر کے نعرے لگوا دینے سے اسلام نہیں آئے گا. کوئی کیوس ہو سکتا ہے، کوئی ہنگامہ ہو سکتا ہے، اس سے اور پٹڑی گاڑی سے اتر سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، اسلام نہیں آ سکتا جب تک کہ کم سے کم 2 لاکھ افراد، 13 کروڑ میں 2 لاکھ افراد جو اپنی ذات پر اپنے گھر میں اسلام نافذ کرے، معاش اور معاشرت کو پاک کر دے، پھر ایک شخص سے بیٹھ کر کے اور جانے دینے کے لیے بھی تیار ہو جائے، تن من دھن دینے کے لیے تیار ہو، جب تک یہ نہیں ہوگا اسلام انقلاب نہیں آئے گا، وہ نظام خلافت نہیں آئے گا جو اقبال نے بھی کہا تھا، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، نہ کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر، جو اپنے خطبے میں بھی کہا تھا 1930 کے خطبے میں، اسلام پر جو پردے پڑ گئے تھے عرب شہنشاہیت کے دوران، ان پردوں کو ہٹا کر اگر وہ بات ہو جائے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اگر ہو جائے تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ عرب شہنشاہیت نے جو پردے ڈال دیے اسلام کی تعلیمات پر، ان کو ہٹا کر اسلام کی صحیح تعلیم کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر. اور وہ کیا تھے؟ عرب شہنشاہیت سے پہلے کون سا اسلام تھا؟ خلافت راستہ کا انتظام تھا، شہنشاہیت بعد میں آئی، اس نے ہی جاگیرداری شروع کی ہے، اس نے سرمایہ داری شروع کی ہے. ان دونوں کا قلع کما کرنا ہے تو وہ خلافت کا نظام لانا پڑے گا، اور وہی اقبال کہہ رہے ہیں، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر اس کے بعد لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. یہ 3 کام ہیں جن کے ذیل میں الحمدللہ یہ حقیر سا اقبال کا عقیدت مند، حقیر سا اس کا خوشہ چین، اور اگر آپ مان لیں تو اس کا فرزند معنوی، 3 اعتبارات سے اقبال کے اس مشن کی تکمیل کے لیے کوشاں ہے. اب میں چند باتیں کہہ رہا ہوں موجودہ پاکستان کی سیاست کے بارے میں. نمبر 1، اقبال کے خواب کی تعبیر ہے یہ پاکستان، اور اسلام کی نشت ثانیہ کا انشاءاللہ گہوارہ بنے گا یہ پاکستان، اگرچہ حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے. خود میرا اپنا حال یہ ہے، کبھی انتہائی مایوسی کی کیفیت ہو جاتی ہے، میں نے بارہا کہا ہے، کبھی سوچتا ہوں کہ شاید آخری وقت آ گیا ہے، شاید عذاب الہی کا آخری کوڑا پڑنے والا ہے، شاید کہ تباہی کا فیصلہ ہو چکا ہو، ملائے اعلیٰ میں فیصلہ ہو چکا ہو. معراج خالد صاحب نے فرمایا 20 برس میں، پتہ نہیں کہاں سے وہ وحی ان پر نازل ہوئی ہے، کس جگہ سے وہ آیا ہے، ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا، آخر کوئی شخص جو ہے یہ بات کہتا ہے، وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہے، کہیں نہ کہیں ہوگا. یہ جو مغربی مفکرین ہیں یا جو بھی وہاں کے جو یونائٹڈ نیشنز کے اہلکار ہیں، انہوں نے کس چیز کی تردید کی ہے؟ وہ جھوٹ بولنے کے بہت سے انداز ہوتے ہیں، یہ بات کہیں ہوگی بغیر بنیاد کے نہیں ہے. لیکن واقعہ تو یہ ہے کہ پاکستان تو اس حد تک پہنچ گیا کہ شاید 20 مہینے تک بھی حالات کے اعتبار سے تو اس کے باقی رہنے کے کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے. 20 سال تو بہت بڑی بات ہے. مجھے تو اندیشہ یہ ہے کہ پہلا کوڑا جو 1971 میں پڑا تھا، اب اس کا آخری کوڑا جو ہے 1998 میں نہ پڑ جائے یا 1997 میں نہ پڑ جائے. لیکن مایوسی کی اس کیفیت کے ساتھ ساتھ 400 برس کی تاریخ دیکھتا ہوں، اللہ کی 1000 سالہ اسکیم کا ایک نقشہ دیکھتا ہوں، 400 سال پہلے سے عالم اسلام کا انٹلیکچوئل اور اسپرچل سینٹر آف گریویٹی شفٹ ہو گیا جنوبی ایشیا یا بر عظیم پاک و ہند کو، اور یہ بات مجھے اس سال معلوم ہوئی ہے، پہلے معلوم نہیں تھی. ایک بہت بڑے عرب مفکر یہ کہہ چکے ہیں، میں ان کی رائے کی جو ہے اگلے جمعے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان کی کوٹیشن بھی لے آؤں، کہ عالم اسلام کا اسپرچل اور انٹلیکچوئل سینٹر آف گریویٹی ہندوستان میں منتقل ہو چکا. 1970 کی یہ بات کہیے، مالک بن نبی کے نام سے ایک بہت بڑے مفکر تک گزرے. یہ بات میں بھی کہتا رہا ہوں لیکن مجھے معلوم نہیں تھا. میں نے بھی جو تقریر کی تھی اور کتاب شائع کی تھی علامہ اقبال اور ہم اس کا عنوان تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ ڈاکٹر علی شریعتی کتاب لکھ چکے ہیں اقبال و ماں، اقبال اور ہم کے نام سے وہی عنوان، وہی بات جو مالک بن نبی کہہ رہے ہیں، غالباً مراکز کے تھے یہ، وہ بات میں کہتا رہا ہوں. 400 سال سے امت مسلمہ کا اسپرچل اور انٹلیکچل سینٹر آف گریوٹی انڈیا کو منتقل ہو چکا ہے. بر عظیم پاک مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی، علامہ اقبال، مولانا مودودی، شیخ الہند، مولانا الیاس، ان کے پائے کی کوئی شخصیت ان 400 برس میں پورے عالم اسلام میں آپ کو نہیں ملے. ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں. اسلام کی نشت ثانیہ یہاں ہوگی، اگرچہ حالات کے اعتبار سے مایوسی آ جاتی ہے. پھر میں اپنے آپ کو پھر جوڑتا ہوں سورہ کبرا، سنبھلنے دے مجھے نا امیدی، کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے. میں پھر حساب جوڑتا ہوں اپنا، پھر امید کا دامن جو ہے تھامتا ہوں. مجھے بھی نظر آ رہا ہے اس سال خاص طور پر واگھا کے قریب آ کر جو میلہ بنایا گیا ہے، سریری صاحب نے اس پر مضمون لکھا ہے اور صحیح لکھا ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، گد جمع ہو رہے ہیں. اب انہیں اندیشہ، انہیں یہ امید ہو گئی ہے کہ اب مرا کے مرا، مانوی طور پر پاکستان ان کے خیال میں ختم ہو چکا ہے. گدھ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، محبت کے نغمے سنا رہے ہیں تاکہ اور مست ہو جاؤ، پاکستان کی وجہ جواز کو بھول جاؤ، سمجھو کہ پاکستان کا بننا غلطی تھا. اور تو اور ٹائم جیسا پرچہ کہہ رہا ہے کہ قائد اعظم نے کہا پاکستان کا بننا، یہ میری سب سے بڑی غلطی ہے پاکستان قائم کر دے. نہیں، قتل نہیں، جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں، ہرگز نہیں، غلطیاں ہوئی ہیں قائد اعظم سے، لیکن پاکستان کا قیام ہرگز غلطی نہیں. اور یہ قتل میں باور کرنے کو تیار نہیں کہ یہ بات انہوں نے کہی ہوگی، بہت بڑا جھوٹ ہے جو تراشا گیا ہے. لیکن کس موقع پر تراشا گیا ہے؟ یہ مغربی گدھ اور یہ مشرقی گدھ، ہندو اور سکھ، یہ گویا کہ واقعتاً یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ پاکستان جا رہا ہے. ان کی یہ باتیں اس بات کی غمبازی کر رہی ہیں. لیکن میں اپنا سگڑا کبرا دوبارہ جوڑ کر کہتا ہوں، نہیں، پاکستان رہے گا. یہ پاکستان اقبال کے خواب کی تعبیر، یہ پاکستان بر عظیم پاک و ہند کا پہلا پاکستان ہے جو قائم ہوا. اس کا 2/3 حصہ جنوبی وہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تقریباً نصف صدی کے بعد، یا خلافت راشدہ کے استحکام کے نصف صدی کے بعد یہاں پر اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے. عظیم ترین پہلا پاکستان یہی ہے، بر عظیم پاک و ہند. اس حوالے سے گاہے گاہے جیسا کہ میں نے کہا مایوسی ہوتی ہے، لیکن مجھے یقین ہے پاکستان قائم رہے گا، اور پاکستان ہی اسلام کی نشت ثانیہ اور نظام خلافت علی منہاج النبوت کے دنیا میں احیاء کا نقطہ اولا ہوگا، پہلا قدم بنے گا. البتہ اس پاکستان کے بارے میں جو بات میں نے پہلے بھی کہی تھی پھر کہوں گا، پاکستان کا باپ اسلام، ماں جمہوریت اور انتخابات، یہ دونوں لازم و مطلوب. البتہ پاکستان میں اسلام انتخابات سے نہیں آئے گا. میں نے نہ ایک منٹ اپنا کبھی صرف کیا ہے سوائے زمانہ طالب علمی کا، جماعت اسلامی کا پہلا الیکشن 1951 کا، اپنے 2-3 مہینے اس میں میں نے لگائے تھے، اس کے بعد نہیں. وہ غلطی دوبارہ پوری زندگی میں نے کی. لیکن یہ میں جانتا ہوں اس انتخاب کا سلسلہ چلتا رہنا چاہیے جب تک اسلامی انقلاب یہاں نہیں آتا، کوئی اور آلٹرنیٹو نہیں. اسی حوالے سے اپنے بیرونی سفر پر روانگی سے قبل جو مشورے میں دے کر گیا تھا پھر دہرا رہا ہوں، انتخابات لازمن ہونے چاہیے، کسی صورت ملتوی نہیں ہونے چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ ہوں گے. ان انتخابات کے ضمن میں اگرچہ بظاہر تو یہ کہ گڈی چڑھی ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی، لیکن کہا نہیں جا سکتا. نواز شریف انتخابات کے حق میں بھی ہے، قائم ہونا بھی چاہیے ان کے نزدیک، اسی لیے ان کا حق اعتبار سے اس وقت جو موقف ہے بڑا مثبت قسم کا موقف ہے ہر معاملے کے اندر، اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ میری کامیابی ہے، دنیا میں کہا بھی جا رہا ہے کامیابی. لیکن یہ کہ دیر از مینی اے سلپ بٹوین دی کپ اینڈ دی لپ، ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. تاہم یہ جیسا کہ میں نے کہا ہے، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی مشقت کی ہے، قربانیاں دی ہیں. یہ جو بھی جمہوریت ہے لوری رگڑی اندھی بہری، اس کا ایک تقاضا انہوں نے پورا کیا ہے کہ 2 جماعتیں موجود رہنی چاہیے. ایک جماعت بنا کر انہوں نے کھڑا کر دیا ہے اپنی مسلم لیگ کو. وہ اصلی ہے یا نہیں ہے وہ دوسرے لوگ فیصلہ کر لیں، آپس میں فنکشن ہے یا کون سی ہے یا کہ وہ جو نے جو میرے نزدیک، اب اگر کوئی مسلم لیگ حقیقتاً ہے، اگر کوئی مسلم لیگ مسلم نواز شریف کی لیگ،
انہوں نے محنت کی. اسی طرح میرے خیال میں بے نظیر بھٹو کو بھی کسی صورت میں الیکشن سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. میں یہ کہہ کر گیا تھا, آپ پھر کہہ رہا ہوں, موجودہ حکومت نے غلطیاں کی ہیں, اس کی پارٹی کو توڑنے کی پوری کوشش کی, چن چن کر اس کے دشمنوں کو کیئر ٹیکرز کی حیثیت سے لا کے کھڑا کیا ہے. یہ غلطی ہے, بہت بڑی غلطی ہے, بہت بڑی بدیانتی ہے. اس کے باوجود, اور اس کے باوجود کہ وہ مجھے کیا جانتی ہے, میرے بارے میں اس نے کہا تھا کہ ڈاکٹر نثار کو کیا پتا اسلام کا, اسلام کو تو میں جانتی ہوں. اسلام کے اعتبار سے بہرحال میری رائے جو اس کے بارے میں ہے وہ سب کو معلوم ہے, لیکن اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں اگر میرا مشورہ اس کے نزدیک کسی درجے میں بھی قابل قبول ہو یا قابل شنید ہی ہو اور کسی طریقے سے میری بات پہنچ جائے اس تک, تو میں اس کو یہ مشورہ دوں گا کسی صورت الیکشن کا بائیکاٹ نہ کرے, اسے پارلیمانی جمہوریت جو بھی کہیں یا جمہوریت کا تقاضا کہ دو ایک پارٹی اس کی ہے, کوئی حرج نہیں. سیٹ بیک اگر آ بھی جائے, ایک اپوزیشن کے لیڈر کی حیثیت سے کردار اپنا پلے کر کے دکھائے, یہ دو پارٹی کے اوپر اس گاڑی کی یہ جو پٹڑی کے اوپر گاڑی چڑھی ہے اس کے اندر اپنا کردار ادا کرے اور پیچھے نہ رہے, اور ہرگز سندھ کارڈ استعمال نہ کرے. اگر تو میں پچھلے جو تقریر کر کے گیا تھا میں نے کہا تھا وہ کر سکتی ہے, اسے بہت زیادہ کارنر کیا گیا تو وہ صرف سندھی لیڈر بن کر اٹھے گی, اور وہ وہی خطرناک رول پلے کر سکتی ہے جو اس کے باپ کے ذریعے سے ہو گیا تھا. یہ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ کارنر کرنے والے بھی تو پھر اس کے مجرم ہو جائیں گے. اس کے لیے راستے کھلے رکھو, آل پاکستان سطح کے اوپر اسے اس سیاست کا کھیل کھیلنے دو. کھیل ہی ہے, میوزیکل چیئر کا گیم ہے ان کے لیے. وہ چاہے لغاری صاحب ہو, وہ بھی ایک بہت بڑے وڈیرے کے پوتے ہیں اور بیٹے ہیں, اور یہ بھی ہے بہت بڑے وڈیرے کی سر شاد آباد بھٹو کی پوتی ہے. تو سر جمال شاہ لغاری کا پوتا اور سر شاد آباد بھٹو کی پوتی, کھیل تو ان کا ہی ہے. لیکن یہ کہ جب تک یہاں اسلامی انقلاب نہیں آتا, اس کے کھیلنے کے جو رولز آف دی گیم ہیں ان کے مطابق دو پارٹی کی جو بھی ایک سیاست ہے اس کی پٹری پر اس ملک کو چلنے دیں, خدا کے لیے چلنے دیں. کوئی صوبائی کارڈ, کوئی صوبائی جو ہے موقف اختیار کر کے, اور میں یہ پھر کہہ رہا ہوں بلانے دو, ایک زمانے میں بڑی قربانی دی ہے بے نظیر بھٹو نے, جبکہ جی ایس ایم کی تحریک عروج پر تھی, اس وقت اس نے وفاق کی علامت بن کر سامنے آئی ہے, اور اس نے بہت سے نوجوانوں نے کہ جو اس کے جاننے والے اور اس کے پہچاننے والے اور حفاظتی تھے اپنی جانیں دی ہیں. سندھ میں سب سے زیادہ نوجوان سندھی مرا ہے ایک دوسرے کے مارنے سے, جی اے سندھ کا نوجوان اور پیپلز پارٹی کا نوجوان, اس لیے کہ پیپلز پارٹی کو سمجھا جاتا تھا یہ وفاق کی علامت ہے, اور جی اے سندھ وہ تھا کہ جو سندھ کو علیحدہ کر کے ایک آزاد مملکت کی حیثیت سے دنیا کے اندر ایک ملک کی حیثیت سے لانا چاہتے تھے. سب سے زیادہ ایک دوسرے کے آدمیوں کو مارا ہے جی اے سندھی نوجوانوں نے اور پیپلز پارٹی کے نوجوان, قربانی دی تھی, وہ وفاق کی علامت بن کر کھڑی ہوئی تھی. اب بھی اسے چاہیے کہ اس وفاق کے لیے اور ایک آج پاکستان لیول پر اپنا وہ جو سیاسی کردار ہے وہ پلے کرے. اسی طرح عمران خان کے بارے میں کہتا ہوں, ٹھیک ہے آیا ہے, اب وہ جو بھی اس کا یہودی تعلق ہے نہیں ہے وہ جانے, لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں یہود سے غیر متعلق کون ہے, میں ہوں یا آپ ہیں؟ یہ آئی ایم ایف کس بنا کا, کس کا ہتھ کنڈا ہے, کس کا ادارہ ہے؟ یہ امریکہ بہادر کون ہے؟ یہود کے سب سے بڑے سرپرست نہیں وہ یہ آپ کے انداتا ہے؟ یہ بات میں نے کہی تھی جب کہا گیا کہ یہ طالبان نے جو ہے یہ امریکہ کی مدد سے, تو میں نے کہا تھا تو جہاد افغانستان پہلے جو لڑا تھا وہ کس کی مدد سے لڑا تھا؟ اگر اس وقت وہ گناہ نہیں تھا تو اب گناہ کیوں ہے؟ بہرحال اس ملک کی سیاست میں وہ بھی آئے, ایک نئے کھلاڑی کی حیثیت سے آئے ہیں. قوم کے اندر ہونا چاہیے یہ احساس, اور یہ احساس اجاگر ہوگا تبھی ہوگا جب یہ عمل برابر چلے. اور جمہوریت کی یہ گاڑی جو ہے اس کو دو جماعتی پٹڑی کے اوپر چلنے دیا جائے. دوسرا مشورہ, بڑا مشورہ قاضی حسین احمد صاحب کو, الیکشن کا بائیکاٹ کیا, مبارک ہو, بہت صحیح کیا, اور کاش کہ آپ اس کو مستقل تج دیں. قوم کی ذہنی فکری اخلاقی تعمیر کی فکر کریں, ایسے 200,000 افراد بنانے کی کوشش کریں. آپ کے پاس کارکن ہیں, منظم لوگ ہیں, لیکن ایک بات میں عرض کر دوں کہ اگر کوئی عوامی تحریک الیکشن کو روکنے کی انہوں نے شروع کی تو دو خطرات موجود ہیں. یہ خطرہ بھی ہے کہ جماعت کی اسٹریٹ پاور کا غبارہ پھٹ جائے, اور اس کا نقصان ہوگا اس ملک میں اسلام کے مستقبل کو. اس سے پہلے بھی ہو چکا ایک موقع پر لاہور میں جمعیت طلبہ نے جب پولیس کے ساتھ ٹکر لی تھی تو غبارے میں سے ہوا نکل گئی تھی، وہ جو بھی کچھ تھی شان و شوکت جمعیت طلبہ کی وہ ختم ہو کر رہ گئی تھی پولیس کے ساتھ اگلا ٹکر میں. الیکشن سے باہر رہے ٹھیک، لیکن اگر اس کو روکنے کی کوشش تو دو خطرناک ترین نتیجے نکل سکتے ہیں. ایک یہ کہ ان کی اسٹریٹ پاور کا غبارہ پھٹ جائے، اور دوسرا خطرناک نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ مارشل لا کی راہ ہموار ہو جائے، کہ اور اگر ہو جائے گا اگر یہ بھی کریں اور ادھر سے پیپلز پارٹی بے نظیر بھی کہے کہ میں قاضی صاحب کے ساتھ پھر دھرنا دوں گی، کچھ اور مذہبی جماعتیں بھی چھوڑ جائیں تو کیا ہوگا؟ خالی تو نہیں بیٹھیں گے، خاموش تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا، یا اپنا غریبا چاک یا دامن یزدہ چاک. جو الیکشن سے ہٹیں گے، جن کی گھٹی میں سیاست پڑ چکی ہے، وہ الیکشن سے ہٹیں گے تو کچھ تو کریں گے نا، کیا کریں گے؟ فساد پیدا کریں گے، کیوس پیدا کریں گے، اور وہ فساد اور کیوس معاذ اللہ خاکم بدہن اس حد تک بھی جا سکتا ہے کہ پاکستان ختم ہو جائے. بھارت تیاری کر رہا ہے، واگا کے قریب آ کے میلے کیوں شروع کیے جا رہے ہیں؟ بنگلہ دیش کے ساتھ معاہدہ وہ جس پر کہ مغربی بنگال کی حکومت سخت ناراض ہے، عوام سخت ناراض ہے، کیوں کیا گیا؟ چین کے ساتھ وہ اپنے معاملات درست کر چکا ہے، اس سے زیادہ کبھی بھی وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ یکسو ہو کر پاکستان پر حملہ کرے. باقی اپنی فوجی تیاریوں کے اعتبار سے کہاں پہنچ چکا ہے، اس کے اگنی اور ترشول، اس کے جو میزائل ہیں ان سے تو کانپ رہی ہے دنیا، کہاں کہاں تک اس کی پہنچ چکی ہے. لہذا کوئی کیوس، کوئی بدم نہیں دشمن کو موقع اٹھانے کا، بھرپور جو ہے وہ اس کے لیے فائدہ اٹھانے کا موقع دے سکتے ہیں. ورنہ اس سے کم یہ کہ مارشل لا تو آ جائے گا. پہلے بھی 1957 میں اس ملک کی جمہوریت کی گاڑی پٹڑی سے اتری تھی تو ایک مذہبی ایجیٹیشن کی بنیاد تھا. اس کے بارے میں پھر جان لیجئے کہ ان کی نیتوں پر مجھے کوئی شک شبہ نہیں، خالص مذہبی مسئلہ تھا اور تھا، حقیقی تھا، قادیانیوں کے معاملے میں، اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے 1953 کی تحریک جنہوں نے اٹھائی، علماء نے اٹھائی، انہوں نے دیانتداری سے اٹھائی، لیکن اس کا نتیجہ ایک نکلا اور وہ یہ کہ اس ملک کی گاڑی جمہوریت کی پٹری سے اتر گئی. کہیں دوبارہ بمشکل جو چڑھی ہے، بمشکل چڑھی ہے، بمشکل چڑھی. تین انتخابات کے بعد کچھ ذرا وہ دو پٹڑیاں اس کی بنی ہیں، دو جن کے اوپر کے اب یہ چڑھی ہے، اب اسے اتارنے کا ذریعہ جو ہے پھر کوئی مذہبی ایجوکیشن نہ ہو جائے. اور مارشل لا کی پہلی قسط نیشنل سیکیورٹی کونسل کی شکل میں آ چکی ہے، چوتھائی مارشل لا تو آ چکا ہے. فوج کا عمل دخل آپ کی سیاست میں گارڈین کی حیثیت سے، ویسے بھی فوج ہے، کون انکار کر سکتا ہے؟ کوئی اندھا ہوگا تو انکار کرے گا؟ پاکستان میں طویل ترین عرصے تک فوج نے براہ راست حکومت کی ہے، اور اس کے بعد بھی جب پیچھے ہٹتی ہے تو اس کا اثر و رسوخ، جسے آپ ٹرائیو کہتے ہیں، جسے آپ مثلث کہتے ہیں، اقتدار کی مثلث، اس کا ایک بازو تو یقیناً، چاہے وہ پس پردہ ہو چاہے وہ پیشے پردہ ہو، وہ فوج نہیں ہے. لیکن اب یہ ہے کہ چوتھائی مارشل لا تو شامل ہو گیا ہے ایجنسی کے ذریعے سے. میں نہ اس کے حق میں کوئی بات کہہ رہا ہوں نہ اس کے خلاف، لیکن آیا کیوں ہے مارشل لا؟ پہلے آیا تو سیاستدانوں کی غلطیوں سے آیا، اور اب بھی اگر آئے گا یا چوتھائی آیا ہے تو اس لیے آیا کہ سیاستدان فیل ہو رہے ہیں، الزام آپ انہیں نہیں دے سکتے. لہذا میں آج سوچ رہا تھا، مولانا مودودی سے بھی یہ غلطی ہوئی تھی، 1958 میں انہوں نے ایک کام صحیح کیا کہ مارشل لا کی نفی کی، مخالفت کی، مذمت کی، لیکن ایک غلطی کی، پورے 11 برس اپنی ساری جماعتی قوت کو انہوں نے لگا دیا بحالی جمہوریت کی کوشش میں، اور اس میں سیکولر عناصر کے ساتھ جمع ہو کر نتیجہ یہ نکلا کہ جمہوریت آئی تو سیکولر آئی، شامت اعمال ما صورت بھٹو گرفت. لیکن یہ بات صحیح تھی کہ انہوں نے مارشل لا کی مخالفت کی، لیکن 11 برس جس جماعت نے بحالی جمہوریت کے لیے کوشش کی ہو، آج وہی جماعت حسین احمد، قاضی حسین احمد کی قیادت میں اگر اس جمہوریت کی پٹڑی سے دوبارہ اتارنے کے لیے سامنے آئی تو یہ بہت بڑا حادثہ ہوگا. بہرحال اگر وہ الیکشن سے مستقل پیچھے ہٹ جائیں تو ہماری پیشکش اب بھی موجود ہے،
جماعت اسلامی، تحریک اسلامی، تنظیم اسلامی کا وفاق قائم ہو، تاکہ 2 لاکھ ایسے افراد اس ملک کے اندر پیدا کرنے کے لیے جو اپنی ذات اور اپنے گھر میں دین کو نافذ کر کے ایک شخص کے ساتھ بیعت کر کے جمع ہو سکتے ہوں، اس طاقت کو، اس ٹارگیٹ کو حاصل کرنے کے لیے اپنے تمام وسائل و ذرائع کو جھونک دیا جائے۔ تیسری بات یہ کہ احتساب جتنا بھی ہو سکتا ہے اس عرصے میں ضرور کیا جائے، اور اس کے بعد بھی اس کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ البتہ اس میں یہ ضرور ہے کہ جمہوری عمل کا تسلسل خود ایک احتساب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اپوزیشن رول اپنا پلے کر رہی ہو تو سب بےمانیاں وہ ساتھ کے ساتھ بیان کرتی چلی جاتی ہے، اور یقیناً اس کا آغاز ہو چکا ہے اس ملک کے اندر۔ باقی رہ گیا مقدمات قائم کر کے ثابت کرنا، یہ کس کے لیے ممکن ہے؟ یہ سول سوٹس بنیں گے، سول سوٹ عمریں گزر جاتی ہیں اور آدمی مر چکے ہوتے ہیں تو پھر جا کر کہیں ان کے بعد سول سوٹ فیصلے میں کہیں ان کا فیصلہ ملتا ہے؟ یہ آپ کا اپنا ایک قائم کردہ جو ہے نظام ہے، بغیر اس کے تو آپ کسی کو حکم کو فیصلہ نہیں سنا سکتے کہ اسے آپ دفاع کا حق نہ دیں، صفائی کا حق نہ دیں، تو حضور کے فیصلے کی خلاف ورزی ہوگی۔ حضور کا حکم یہ ہے کہ 100 گناہگار چھوٹ جائیں کوئی حرج نہیں، ایک بے گناہ کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ یہ کس کا دیا ہوا اصول ہے؟ محمد رسول اللہ کا دیا ہوا اصول ہے۔ اور شک کا فائدہ ملزم کو پہنچے گا، اس کی بنیاد پر آپ کا نظام بنا ہوا ہے۔ لیکن احتساب چلنا چاہیے، جو بھی ہو سکتا ہو اب کرے، اور باقی یہ کہ اس کا تسلسل جاری رہے۔ تیسری بات یہ بھی کہنا چاہوں گا، چوتھی، قادیانیوں کو اب احمدی لکھنے کے لیے جو بات شروع کی ہے، یہ بھی گویا کہ ایک فیکٹر بن سکتا ہے کہ 1953 کے حالات دوبارہ اس ملک میں پیدا کر دیے جائیں۔ اتنے سینسیٹیو ایشوز کو چھیڑنا بہت بڑی حماقت ہوگی، بہت بڑی غلطی ہوگی۔ یہ وہ ملک ہے جس نے دستوری طور پر، خالص دستوری طور پر طے کیا ہے کہ وہ غیر مسلم ہیں، انہیں احمدی کا قبر دے کر پھر ان کو جو ان کا مقصود اور منشا ہے وہ ان کے لیے جو ہے حفاظت مہیا کر دینا، اور مسلمانوں میں اپنے آپ کو شامل کرنا جو ان کا دھوکہ ہے، در حقیقت اس کو کوئی بھی جواز دیا گیا، ہو سکتا ہے کہ پھر سے 53 کے سے حالات ہو جائے، اور اگر یہ ہوا تو میری بدترین جو میرے اندیشے ہیں وہ پورے ہو جائیں گے۔ پھر یہ کیاوس پیدا ہو گیا اس ملک میں، تو اب بھارت نہیں بیٹھے گا اس سے فائدہ اٹھائے بغیر۔ نہ سمجھیے کہ جیسے اندرا گاندھی چوک گئی تھی ویسے ہی پھر کوئی چوک جائے گا بھارت میں، لہذا اس کی سختی کے ساتھ، یہ فیصلہ بھٹو کے زمانے میں ہوا ہے، ایسے طریقے سے ہوا ہے جس پر آج تک کوئی انگلی نہیں رکھ سکا کہ کوئی خلا اس میں۔ یہ تو بہت بڑا کارنامہ تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، کوئی آربیٹریری ڈیسیجن نہیں ہے، کسی ایک شخص کا کیا ہوا فیصلہ نہیں ہے، یہ صرف مولویوں کا فتویٰ نہیں ہے، مولویوں کا کنسنسس تھا وہ تو بہت عرصے سے تھا، لیکن یہ تو پاکستان کی نیشنل اسمبلی کی عظیم اکثریت نے، اور پھر یہ کہ پورا موقع دے کر، لاہوری بھی اور ربوائی بھی، دونوں قادیانیوں کو بلا کر اور انہیں پورا موقع دے کر صفائی کا تب فیصلہ کیا گیا، کانسٹیٹیوشنل ہوا، قانونی طریقے پر ہوا۔ اس میں پیچھے ہٹنا بہت بڑی حماقت ہوگی، اور یہ پاکستان کی جڑوں کو کھود دینے والا مسئلہ ہو جائے گا۔ اور آخری بات اب کر رہا ہوں، جو بھی حکومت 3 فروری کے بعد بنے اس کی ترجیح ہے اول یہ ہونی چاہیے، پہلا کام اس ملک میں مردم شماری، اور مردم شماری کے ساتھ مذہب کا خانہ، اور مذہب کے ساتھ مسلمان اپنا مسلک بھی لکھے۔ اس ملک کی تقدیر مبرم ہے، یہاں اسلام آئے گا، اور جب آئے گا تو فقہی مسائل کھڑے ہوں گے، اور اس وقت معلوم ہونا چاہیے ہر مسلمان کتنے فقہ جعفری کے ماننے والے یہاں موجود ہیں معلوم تو ہو، کتنے فقہ حنفی کے ماننے والے یہاں موجود ہیں معلوم تو ہو، کیا پرسنٹیج ہے، کتنے ہیں جو اہل حدیث سلفی مسلک کے ماننے والے معلوم تو ہو۔ یہ مسلک کا خانہ بھی مسلم، اور اس کے بعد مسلک، یہ ہونا، اس کے بغیر ہمارا نظام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پرسنل لا کے اندر بہرحال تمام جتنے بھی مکاتب فقہ ہیں، جو بھی مکاتب فقہ ہیں، ان کو پوری آزادی دینا لازم ہے اس طور کے اندر۔ یہ 5 باتیں تھیں کہ جو اس ملک کی اس وقت کے حالات کے اعتبار سے مجھے آپ سے کہنے تھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔